काफूरी और जंजबीली शरबत की हकीकत।
और मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि काफूर का लफ्ज इस वास्ते इस आयत में इख्तियार फरमाया गया है कि लुगत अरब में कफर दबाने और ढांकने को कहते हैं। सो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उन्होंने ऐसे खुलूस से इनकिता और रुजू इल्लाह का प्याला पिया है कि दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल ठंडी हो गई है। ये कायदे की बात है कि तमाम जज्बात दिल के ख्याल से ही पैदा होते हैं, और जब दिल नालायक ख्यालात से बहुत ही दूर चला जाए और कुछ ताल्लुकात उनसे बाकी न रहें तो वो जज्बात भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं, यहां तक के नाबूद हो जाते हैं। सो इस जगह खुदा ताला की यही गर्ज है और वो इस आयत में यही समझाता है कि जो उसकी तरफ कामिल तौर से झुक गए वो नफसानी जज्बात से बहुत ही दूर निकल गए हैं और ऐसे खुदा की तरफ झुके कि दुनिया की सरगर्मियों से उनके दिल ठंडे हो गए और उनके जज्बात ऐसे दब गए जैसा कि काफूर जहरीले मादों को दबा देता है। और फिर फरमाया कि वो लोग इस काफूरी प्याले के बाद वो प्याले पीते हैं जिनकी मिलौनी जंजबील है। अब जानना चाहिए कि जंजबील दो लफ्जों से मुरक्कब है, यानी जना और जबल से, और जना लुगत अरब में ऊपर चढ़ने को कहते हैं और जबल पहाड़ को। इसकी तरकीबी माना यह है कि पहाड़ पर चढ़ गया। अब जानना चाहिए कि इंसान पर एक जहरीली बीमारी के फिरो होने के बाद आला दर्जे की सेहत तक दो हालतें आती हैं। एक वो हालत जबकि जहरीले मवाद का जोश बकुल्ली जाता रहता है और खतरनाक मादों का जोश रूबा इस्लाह हो जाता है और सम्मी कैफियात का हमला बखैर आफियत गुजर जाता है, और एक मोहलिक तूफान जो उठा था नीचे दब जाता है लेकिन हनूज आजा में कमजोरी बाकी होती है, कोई ताकत का काम नहीं हो सकता, अभी मुर्दे की तरह उफताओं के जहां चलता है। और दूसरी वो हालत है कि जब असल सेहत औद कर आती और बदन में ताकत भर जाती है और कुव्वत के बहाल हो जाने से ये हौसला पैदा हो जाता है कि बिला तकल्लुफ पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए और निशात खातिर से ऊंची घाटियों पर दौड़ता चला जाए। सो सलूक के तीसरे मर्तबे में ये हालत मुयस्सर आती है। ऐसी हालत की निस्बत अल्लाह ताला आयत मौसूफा में इशारा फरमाता है कि इंतहाई दर्जे के बाखुदा लोग वो प्याले पीते हैं जिनमें जंजबील मिली हुई है, यानी वो रूहानी हालत की पूरी कुव्वत पाकर बड़ी बड़ी घाटियों पर चढ़ जाते हैं और बड़े बड़े मुश्किल काम उनके हाथ से अंजाम पजीर होते हैं और खुदा की राह में हैरतनाक जाफिशानियां दिखलाते हैं।
जंजबील की तासीर।
इस जगह ये भी वाजे रहे कि इल्मे तिब की रूह से जंजबील वो दवा है जिसको हिंदी में सौंठ कहते हैं। वो हरारत गरीजी को बहुत कुव्वत देती है और दस्तों को बंद करती है, और इसका जंजबील इसी वास्ते नाम रखा गया है कि गोया वो कमजोर को ऐसा कवी करती है और ऐसी गर्मी पहुंचाती है जिससे वो पहाड़ों पर चढ़ सके। इन मुतकाबिल आयतों के पेश करने से जिनमें एक जगह काफूर का जिक्र है और एक जगह जंजबील का, खुदा तआला की ये गर्ज है कि ता अपने बंदों को समझाए कि जब इंसान जज्बात नफसानी से नेकी की तरफ हरकत करता है तो पहले पहले इस हरकत के बाद ये हालत पैदा होती है तो उसके जहरीले मवाद नीचे दबाए जाते हैं और नफसानी जज्बात रूबा कमी होने लगते हैं। जैसा कि काफूर जहरीले मवाद को दबा लेता है इसीलिए वो हैजा और मोहरे का तपों में मुफीद है, और फिर जब जहरीले मवाद का जोश बिल्कुल जाता रहे और एक कमजोर सेहत जो जोफ के साथ मिली हुई होती है हासिल हो जाए तो फिर दूसरा मरहला यह है कि वो जईफ बीमार जंजबील के शरबत से कुव्वत पाता है, और जंजबीली शरबत खुदा ताला के हुस्न जमाल की तजल्ली है जो रूह की खिजा है। जब इस तजल्ली से इंसान कुव्वत पकड़ता है तो फिर बुलंद और ऊंची घाटियों पर चढ़ने के लायक हो जाता है और खुदा ताला की राह में ऐसी हैरतनाक सख्ती के काम दिखलाता है कि जब तक ये आशिकाना गर्मी किसी के दिल में न हो हरगिज ऐसे काम दिखला नहीं सकता। तो खुदा ताला ने इस जगह इन दोनों हालतों के समझाने के लिए अरबी जबान के दो लफ्जों से काम लिया है, एक काफूर से جو نیچے دبانے والے کو کہتے ہیں، اور دوسرے زنجبیل سے جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں، اور اسراء میں بھی دو حالتیں سالکوں کے لیے واقع ہیں۔ باقی حصہ آیت کا یہ ہے، اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یعنی ہم نے منکروں کے لیے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں تیار کر دی ہیں، اور توقع گردن، اور ایک فروختہ آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے، ان پر خدا کی طرف سے رجت پڑتی ہے، وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پاپ زنجیر ہیں، اور زمینی کاموں میں ایسے رگوسار ہوتے ہیں کہ گویا ان کی گردن میں ایک ٹوک ہے جو ان کو آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانے دیتا، اور ان کے دلوں میں ہرس و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے، اور یہ جائیداد مل جائے، اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آ جائے، اور فلاں دشمن پر ہم فتح پا جائیں، اس قدر روپیہ ہو، اتنی دولت ہو۔ سوچوں کہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور برے کاموں میں مشغول پاتا ہے، اس لیے یہ تینوں بلائیں ان کو لگا دیتا ہے۔ اور اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اسی کے مطابق خدا بھی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے۔ مثلا انسان جس وقت اپنی کوٹھڑی کے تمام دروازوں کو بند کر دے، تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ اس کوٹھڑی میں اندھیرا پیدا کر دے گا، کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لیے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں، وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں۔ وجہ یہ کہ وہی علت العلل ہے۔ ایسا ہی اگر مثلا کوئی شخص زہر قاتل کھا لے، تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کر دے گا۔ ایسا ہی اگر کوئی ایسا بے جا فعل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو، تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اس کو پکڑ لے گی۔ بس جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں سری نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت 70، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جو لوگ اس فعل کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی، تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے، اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا،
تو ہمارا فعل اس کی نسبت یہ ہوگا
کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے۔ اور پھر اس حالت کو زیادہ توضیح دینے کے لیے فرمایا، من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما وأضل سبیلا، بنی اسرائیل 73، یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھوں سے بدتر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے، اور وہ اسی جگ میں اپنے اس پیارے کا درشن پا لیتے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ کھوتے ہیں۔ قرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے، اور جہنمی بینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور قرآن زیست ہے۔ اور پھر فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار، البقرہ 26۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجا لاتے ہیں، وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں خدا تعالی نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجے کی فلسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے، وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے۔ بس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا، ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں چلا سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہو تو وہ ایمان ہیچ ہے، اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں۔ اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ضلع ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے، اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو، وہ بہشت خوشنما اور بار بار درخت ہے، اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے: ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفروحا فی السماء توتی اکلها کلہیں۔ ابراہیم 25:26، یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراد تفرید اور نقص اور خلل اور کذب اور حضل سے پاک اور من کل الوجوہ کامل ہو، وہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک عیب سے پاک ہو، جس کی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں، اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو، اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اس کی شاخوں میں پھل نہ ہو۔ اس بیان میں خدا تعالی نے ایمانی کلمے کو ہمیشہ پھلدار درخت سے مشابہت دے کر تین علامتیں اس کی بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ جڑ اس کی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو، یعنی انسانی فطرت اور انسانی کانشنس نے اس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو۔ دوسری علامت یہ کہ اس کلمے کی شاخیں آسمان میں ہوں، یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانون قدرت جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو، مطلب یہ کہ اس کی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستنبط ہو سکتے ہوں، اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ کوئی آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو، یعنی عملی مزاولت کے بعد اس کی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانے میں مشہود اور محسوس ہوتی ہوں، یہ نہیں کہ کسی خاص زمانے تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا: مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ابراہیم 27، یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین میں سے اکھڑا ہوا ہو، یعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا، نہ دلائل عقلیہ کی روح سے، نہ قانون قدرت کی روح سے، نہ کانشنس کی روح سے، صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میووں سے مشابہت دی ہے اور بیان فرمایا ہے تو اس روز وہ ان میووں کی صورت میں متمثل ہوں گے اور دکھائی دیں گے، ایسا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے: اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين۔ الصافات 63-66۔ ان شجرة زقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الدخان 44-47. لوك ناكانت اللذيذ الكريم. الدخان 50. یعنی تم بتلاؤ کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، یعنی تکبر اور خودبینی سے پیدا ہوتا ہے، یہی دوزخ کی جڑ ہے. اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا سر. شیطان کے معنی ہیں ہلاک ہونے والا. یہ لفظ شیط سے نکلا ہے. بس حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے. اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کھانا ہے جو عمدن گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ تانبا گلا ہوا کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جوش مارنے والا. پھر دوزخی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چکھ، تو عزت والا اور بزرگ ہے. یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے. اس کا محصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتی. یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا زق اور عم سے مرکب ہے، اور عم انکا انت العزیز الکریم کا ملخص ہے جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے، اور کثرت استعمال نے زال کو زا کے ساتھ بدل دیا ہے. اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ہے، ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابہت دی اور اس کو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر فرما دیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافداء. الحمدا 7 و 8. یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو پکڑتے ہیں، کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک جگہ فرمایا، وقودھا الناس والحجارۃ، البقرۃ 25. یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ فروختہ رہتی ہے دو چیزیں ہیں، ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے ان کی پرستش کی جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. الانبیاء 99. یعنی تم اور تمہارے معبود باطل جو انسان ہو کر خدا کہلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے. دوسرا ایندھن جہنم کا بت ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا. سو ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالی کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا مبدا اور منبع روحانی امور ہیں. ہاں وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہوں گی.